وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منتظر فطرت تھی جس صبح سعادت کے لیے, منتظر فطرت تھی جس صبح سعادت کے لیے, آئی وہ صبح حسین جلوے رسالت کے لیے. راہ گم کردہ دلوں کی رہبری کے واسطے, راہ گم کردہ دلوں کی رہبری کے واسطے, کور آنکھوں میں وفا کی روشنی کے واسطے, رات کے پچھلے پہر نجم سحر پیدا ہوا, رات کے پچھلے پہر نجم سحر پیدا ہوا, ایک بشر کہیے جسے خیر البشر پیدا ہوا. قسمت عالم سنور جانے کی باری آ گئی, قسمت عالم سنور جانے کی باری آ گئی, صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی. اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا اور آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا. میرے واجب الاحترام خانپور کے غیور نوجوانوں اور دوستو, آج پہلی مرتبہ تقریر کی غرض سے آپ کے شہر میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. ویسے تو میں حضرت قبلہ مخدوم مکرم قطب الاقطاب حضرت شیخ درخواستی مدظ الہلالی دام ادامہ اللہ علیہم ان کی خدمت میں بارہا حاضری کے لیے یہاں آتا رہا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ تادیر اہل اسلام پر قائم و دائم رکھے. لیکن تقریر کی غرض سے آج پہلی مرتبہ مجھے یہاں آنا ہوا ہے. کوئٹہ بلوچستان کا طویل سفر کر کے ابھی کراچی ایکسپریس کے ذریعے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں سیرت طیبہ پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر آپ میری معروضات پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے سیرت کے نئے پہلو آپ کے سامنے ضرور انشاءاللہ آئیں گے. میرے دوستو, سب سے بڑی غلطی ہمارے لوگوں میں حکومت سے لے کر نچلے طبقے تک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ سیرت کو کیا کیا جاتا ہے. سیرت اپنانے کی چیز ہے, ہم نے اس کو منانا شروع کر دیا. سیرت اپنائی جاتی ہے, منائی نہیں جاتی. سیرت کو جو آدمی اپناتا ہے وہ نبی کا وارث ہے, جو مناتا ہے اس کا نہ نبی سے تعلق ہے نہ صحابہ سے تعلق ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ 1400 سال کے آئمہ نے, عاشقان رسول نے سیرت کو اپنایا یا منایا. کوئی ایک آدمی کا نام تو لے کر بتائیں کہ فلاں نے سیرت کو منایا تھا اپنایا نہیں تھا. سیرت منائی جاتی ہے, اپنائی نہیں جاتی. سیرت اپنائی جاتی ہے, منائی نہیں جاتی. توجہ کرے گا, سیرت اپنائی جاتی ہے, سیرت پہ چلا جاتا ہے, سیرت جیسا بنا جاتا ہے, سیرت کی شہراہ متعین کی جاتی ہے, سیرت کو منایا نہیں جاتا. لیکن یہاں بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک, پڑھے لکھے سے لے کر جاہل تک, جاہل سے لے کر پڑھے لکھے تک, ہر آدمی اس دوڑ میں ہے کہ میں سیرت کو اپناؤں اور اپنانا چھوڑ دوں. لیکن اس کو منزل کیسے ملے گی جو سیرت کو مناتا رہے گا لیکن اپنائے گا نہیں. تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھیں, پوری کائنات انسانی میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میری ولادت کی تاریخ منایا کرو. کوئی نبی ایسا نہیں. ایسا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے نہیں. توجہ کرے ذرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت ہے, ایک نبی کی تعریف ہے, ایک نبی کی ولادت ہے, ایک ولادت ہے, ایک تعریف ہے. نبی کی ولادت کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں, نبی کی ولادت کی جگہ بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں. اور ایسی میلاد کہ نبی کی ولادت کا ذکر کیا جائے, نبی کی ولادت کی بار کے بارے میں گفتگو کی جائے, علماء دیوبند کے نزدیک یہ اہم عبادت ہے. اہم گویا کہ میلاد علماء دیوبند کے نزدیک عبادت ہے. میلاد کیا ہے؟ یعنی ولادت کا ذکر کرنا, ولادت کی بات کرنا, نبی کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا, یہ عبادت ہے. کہو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک ہے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا, لیکن اگر ہم سارے اسلام کو صرف ولادت کے ذکر پر مرتکز کر دیں تو مجھے بتاؤ قرآن کہاں جائے گا, مجھے بتاؤ نبی کی سیرت کہاں جائے گی, مجھے بتاؤ حدیث کہاں جائے گی, مجھے بتاؤ وہ عمل مکے اور مدینے کا کہاں جائے گا. اور پھر میرے اور اس کافر میں کیا فرق ہوگا جو نبی کی ولادت پہ خوشی تو کرتا تھا لیکن جب نبی نے سیرت کے اپنانے کو کہا تو اس نے نبی کو چھوڑ دیا. ذرا توجہ کر, پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن مناتے ہیں. عیسائی 25 دسمبر کو پوری دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ آج ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. 25 دسمبر کو عیسائی نے, کسی دنیا کے عیسائی نے اپنے نبی کی ولادت کے دن جلسہ سیرت کا نہیں کیا. مجھے بتاؤ کوئی عیسائی ایسا ہو جو اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرے, اپنے نبی کی سیرت کا جلسہ کرے. اس لیے کہ اگر عیسائی اپنے پیغمبر کی سیرت کو بنا بیان کرے, سیرت کا جلسہ کرے, تو عیسائی کو سیرت کے جلسے میں اپنے پیغمبر عیسیٰ کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا, ایک خدا کو ماننا پڑے گا, انجیل پہ عمل کرنا پڑے گا, زبور کو ماننا پڑے گا, تورات کو ماننا پڑے گا, 1,24,000 نبیوں کو ماننا پڑے گا. اس لیے کہ عیسیٰ کی سیرت نے بتایا کہ تورات کو مان, عیسیٰ کی سیرت نے بتایا انجیل کو مان, زبور کو مان, پہلے نبیوں کو مان. عیسائیوں نے تورات سے جان چھڑانے کے لیے, انجیل سے جان چھڑانے کے لیے, زبور سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ ہم نام کے عیسائی رہے اور لیکن ہمیں خدا نہ ماننا پڑے, ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے, ہمیں اللہ کے دین پہ عمل نہ کرنا پڑے. تو عیسائیوں نے کہا نہیں بھائی, 25 دسمبر کو ہمارا پیغمبر پیدا ہوا, اس لیے ہم اس نبی کی ولادت پہ جشن منا لیں, اس نبی کی ولادت پہ جھنڈیاں لگا لیں, اس نبی کی ولادت پہ بتیاں سلگا لیں, اس نبی کی ولادت پہ واشنگٹن کے محلات کو سجا لیں, اس نبی کی ولادت پہ برطانیہ کے دارالعوام کو سجا لیں, اس نبی کی ولادت پہ ہم پکنک منا لیں, اس نبی کی ولادت پہ ہم عیاشیاں کر لیں, اس نبی کی ولادت پہ ہم لڑکیوں کو بازاروں میں باغات میں لے جائیں اور ایس منائیں نبی کی ولادت کا ذکر کر کے. بس اسی میں ہماری عیسائیت بند ہو جائے, اسی میں ہماری تعلیم بند ہو جائے, اسی میں ہمارا نبی خوش ہو جائے, خدا خوش ہو جائے. پوری عیسائیت کے طریقے پہ چلنے والی ایک پاکستان کی قوم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے ہم نے عیسائیوں کی طرح اگر وہ 25 دسمبر کو ولادت کا ذکر کر کے عیسائی رہ گئے تو ہم صرف نبی کی ولادت کا ذکر کر کے ہم مسلمان کیسے نہیں رہ سکتے. اور میرے دوستو اس نے یہ نہ سوچا کہ اگر اس نے یہ نہ سوچا کہ ولادت کا ہی ذکر کرنا اور اسی پر کاربند رہنا یہ تو عیسائیت کا طریقہ ہے, اس نے بھی عیسائیت کا طریقہ اپنا لیا اور کہا کہ ہم پیغمبر کی ولادت کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرو گے تو قرآن کے 30 سپاروں کی تعلیم کہاں جائے گی, نبی کی 2,50,000 حدیثوں کی تعلیم کہاں جائے گی, 1,44,000 صحابہ کا اسوہ احسن کہاں جائے گا, خلافت راستہ کا دور کہاں جائے گا. میں تجھے بتاؤں کہ ولادت کا ذکر صرف کرے گا تو تیرے اور عیسائی میں فرق کوئی نہیں رہے گا, لیکن جب پیغمبر کی ولادت کے ذکر کے ساتھ سیرت کو اپنائے گا, سیرت کو اپنائے گا, سیرت پہ عمل کرے گا, قرآن پہ عمل کرے گا, حدیث پہ عمل کرے گا, تب تو پیغمبر کی سیرت کا بھی وارث ہوگا, 1,44,000 صحابہ کا بھی وارث ہوگا. یہ تعلیم ہے, یہ سب سے بڑی تعلیم ہے, یہ سب سے بڑا دین ہے, یہ سب سے بڑی شریعت ہے کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر کریں
اور ساتھ ساتھ سیرت کا بھی ذکر کرے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ توجہ ہے؟ توجہ میری طرف ہے؟ میری بات ذہن میں رکھے ذرا. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو خوشی منائی پیدائش پہ ابو طالب نے. کس نے خوشی منائی؟ خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ خوشی منائی ابو لہب نے کہ ہمارا بھتیجا پیدا ہوا. لیکن ابو طالب اور ابو لہب کو وہ خوشی جنت میں نہیں لے جا سکی. ابو طالب اور ابو لہب نے خوشی منائی وہ خوشی جنت میں لے جا سکی؟ بولو کیوں نہیں لے جا سکی؟ اس لیے کہ ابو طالب نے ولادت پہ تو خوشی منائی لیکن پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپنایا, نبی کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا, نبی کے قرآن کی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں پیغمبر کی ولادت پہ خوشی منانا اسلام نہیں ہے. اسلام رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. یہ پیغمبر کی سیرت ہے. کہو یہ نبی کی. آج ہم پیغمبر کی سیرت کی بات کرتے ہیں, آج ہم دعوے اسلام کے کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نبی کی سیرت کی کہ سیرت پہ عمل ہونا چاہیے, لیکن سیرت پہ عمل کوئی کرتا ہے؟ اگر صرف نبی کی تعریف سے کام چل سکتا تو دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے میرے پیغمبر کی تعریف نہیں کی؟ کون سا کافر ہے مجھے بتاؤ. ابو طالب نبی کی شان میں کہتا ہے وہ اب یز یستل غمامی بھی بدھی ہی سمال التاما اسمت الرامی. اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے. تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرا چہرہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا. ابو طالب نے نبی کی شان میں قصیدہ پڑا. ابو طالب کہتا ان دین محمد خیر ادیان بریا. بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے. وہی ابو طالب نبی کی تعریف کرتا ہے. لیکن اسی ابو طالب کو جب پیغمبر نے کہا کہ اب چچا میرا کلمہ پڑھ لے میری سیرت کو اپنا لے, تو وہ ابو طالب جو نبی کی پرورش کرتا تھا, وہ ابو طالب جو کعبے کی زیارت کر چکا تھا, وہ ابو طالب جو نبی کو سینے سے لگا چکا تھا, وہ ابو طالب جو نبی کی میلاد کا دن منا چکا تھا, وہ ابو طالب جس نے ولادت رسول پہ خوشیاں منائی تھی, وہ ابو طالب پیغمبر نے جب کہا سیرت کو اپنا لے, پیغمبر نے جب کہا کہ میری توحید کو اپنا لے, پیغمبر نے کہا کہ میرے دین کو اپنا لے, تو اس ابو طالب نے کہا تھا اخترت النار علی الار کہ میں آر پسند نہیں کرتا, میں نار پسند کرتا ہوں, میں دوزخ پسند کرتا ہوں. لوگ یہ کہیں گے مرتے وقت بھتیجے کا کلمہ پڑ گیا, دیکھو یہ سکا چچا پیغمبر کا. پیغمبر کی شان میں تعریف کرتا ہے, نبی کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے, نبی کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے, نبی کی تعریف کرتا ہے, خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے, کعبے کے طواف بھی کر چکا ہے, نبی کو سینے سے بھی لگا چکا ہے, نبی کا سکا رشتہ دار ہے, عربی جاننے والا ہے. لیکن پیغمبر کی ولادت نے نبی کی تعریف نے اس کو جنت کا وارث نہیں بنایا, یہ سیدھا دوزخ میں چلا گیا. اس لیے کہ سیرت پیغمبر کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا, نبی کے کردار کو چھوڑ دیا, نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, نبی کے قرآن کو چھوڑ دیا, نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا. لیکن اور دوسری طرف ایک آدمی کو دیکھو, اس نے پیغمبر کی شان میں قصیدہ کوئی نہیں پڑھا, اس نے نبی کی شان میں تعریف کوئی نہیں کی, اس نے ولادت مصطفیٰ پہ خوشی کوئی نہیں ملائی, وہ جناب عربی جاننے والا نہیں, وہ نبی کا رشتہ دار نہیں, وہ مکے میں کبھی آیا نہیں, اس کا رنگ کالا ہے, اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں, اس کو جناب اس کے چہرے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن اس بلال حبشی کو دیکھو جس نے مکہ کبھی دیکھا نہیں, مدینے میں کبھی آیا نہیں, لیکن اس نے نبی کی سیرت کو اپنا لیا, نبی کی توحید کو اپنا لیا. اس کو مرتبہ اتنا ملتا ہے کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کا کھٹکا جنت میں ہو رہا. یہ پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑھ کر ابو طالب جنت میں نہیں گیا, لیکن وہ حضرت بلال حبشی پیغمبر کی شان میں قصیدے نہیں پڑھتا, لیکن صرف نبی کی سیرت کو اپناتا ہے. میرے دوستو, اگر حضور علیہ السلام کی شان میں شعر پڑھنے کا نام عشق رسول ہوتا تو جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے, وہ پیغمبر کی شان میں کہتا ہے حضور کی شان میں حضور کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ عجیب تھا, وہ کہتا ہے وہی جونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. اس نے کہا مبارک ہو زمانے کو، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. لیکن اس کے باوجود وہ جگن ناتھ آزاد نبی کا عاشق نہیں کہلایا. کیوں؟ اس نے شان میں قصیدہ تو پڑھا لیکن نبی کی سیرت کو اپنایا نہیں. میرے دوست، بڑے بڑے آدمی دنیا میں آئے، نبی کی شان میں بڑا کچھ کہا لیکن وہ عاشق نہیں کہلائے. عاشق وہ ابو بکر کہلایا، عاشق وہ بلال حبشی کہلایا، عاشق وہ ابو دردا کہلایا. حضور نے فرمایا لوگو مسجد والو بیٹھ جاؤ، ایک لمحے میں سب صحابہ بیٹھ گئے، ایک لمحے میں سب صحابہ حضور اٹھ کر باہر جانے لگے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، وہ وہی بیٹھا ہوا ہے. حضور نے پوچھا کہ بھئی تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں یہی بیٹھ گیا. میں نے کہا اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجا آوری میں دیر ہو جاتی ہے. مرتبہ ولادت منانے والے کو نہیں ملا، مرتبہ کہنے کہنا ماننے والے کو ملا. حضور سامنے گئے تو آپ نے دیکھا بکریوں کے باڑے میں، بکریوں کے درمیان میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے. حضور نے اس سے پوچھا ابو دردا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو یہاں بیٹھ گیا؟ ابو دردا نے کہا کملی والے، جب آپ کی آواز یہاں میرے کانوں میں آئی تو میں یہی بیٹھ گیا، بھیڑوں کے درمیان میں بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہاں کیوں بیٹھا؟ اس نے جو تاریخی جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے، اس نے کہا کہ درد مند سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. بات تیرے عشق کی ہے، بات تیری محبت کی ہے، بات تیرے پیار کی ہے، بات تیرے ولولے کی ہے، بات تیرے حکم کو ماننے کی ہے. میرے دوستو حکم مانا، ان لوگوں نے مرتبہ وہ حکم ماننے والے پا گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے والوں نے پیغمبر کا حکم ایسا مانا، بچوں کو یتیم کرا دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا اور حویلیوں کو اجاڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا. کوئی چین میں سو گیا، کوئی ایران میں سو گیا، کوئی مصر میں سو گیا، پیغمبر کا حکم لے کر، نبی کا پیغام لے کر. اور 144,000 صحابہ تھے، کل 10,000 صحابہ کی قبر مدینہ میں ہے، 134,000 صحابہ کہاں ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں اتر گئے، کوئی مشرق میں پہنچا، کوئی مغرب میں پہنچا، کوئی شمال میں پہنچا، کوئی جنوب میں پہنچا، سب کچھ لٹا دیا لیکن نہ اللہ کا قرآن چھوڑا نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا.
نعرہ تکبیر،
ہم نے یہ سمجھا کہ جناب اس کے رسول پیغمبر علیہ السلام کا نام لینے میں ہے. آج ذرا توجہ سے، میں کسی کو گالی دینے کا عادی نہیں، کسی کو برا کہنے کا عادی نہیں، پڑھے لکھے لوگ آپ موجود ہیں یہاں، شاید بریلوی حضرات میں بھی کوئی آدمی موجود ہو، شاید اہل حدیث بھی ہو، دیوبندی موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں. ایک دعوت و فکر ہے، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ کو وہ دعوت و فکر دینا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ وہ کام جو یہودیوں سے نہیں ہو سکا، وہ کام جو عیسائیوں نے نہیں کیا، وہ کام جو کمیونسٹوں نے نہیں کیا، وہ کام جو سوشلسٹوں نے نہیں کیا، آج پاکستان میں اگر مسلمان وہ کام کرے تو کتنا بڑا دکھ ہے. دکھ ہے یا نہیں؟ بولو گے؟ کسی یہودی نے اپنے پیغمبر کی وفات کے دن خوشی منائی؟ بولو گے؟ کسی عیسائی نے، کسی جناب علی مشرق نے اپنے کسی لیڈر کی وفات پر، کسی کمیونسٹ نے اپنے قائد کی وفات پہ خوشی منائی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے. ولادت کا دن کون سا ہے؟ توجہ کریں ذرا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. ولادت کی تاریخ میں 470 سیرت کی کتابیں ہیں، جن میں 410 کتابوں نے اتفاق کیا ہے کہ حضور کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے. 60 کتابوں میں ہے کہ ولادت کا دن 12 ہے، وفات کا دن بھی 12 ہے. لیکن آج سے 70 سال پہلے مصر کے ایک عالم محمود پاشا فلکی نے ہندوستان کے تمام ریاضی دانوں کا اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ 22 اپریل پیر کا دن، کس 571 عیسوی کو کس دن کو بنتا ہے، تو انہوں نے تمام ریاضی دانوں کے اتفاق سے وہ فیصلہ کیا، وہ یہ تھا کہ 22 اپریل پیر کا دن 571 عیسوی میں صرف 9 ربیع الاول کو بن سکتا ہے، نہ 10 کو نہ 12 کو بن ہی نہیں سکتا تاریخ کی روشنی میں. اور اس اتفاق کے بعد پوری دنیا سے ولادت کی تاریخ کا جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن چند پہلے کی لکھی ہوئی کتابوں کی بنا پر ہمارے لوگ بھی کیا دیتے ہیں کہ جناب ولادت کی تاریخ 12 ہے، وفات کی تاریخ بھی 12 ہے. چلو میں تسلیم کرتا ہوں، ایک منٹ کریے، کہ 9 ربیع الاول کی تحقیق کو تم غلط سمجھتے ہو، 12 کی تحقیق کو صحیح سمجھتے ہو. 12 کو پیغمبر کی وفات ہوئی، 12 کو نبی کی ولادت ہوئی. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرا باپ 10 تاریخ کو پیدا ہوا ہو اور اسی 10 تاریخ کو اسی مہینے میں 60 سال کے بعد تیرے باپ کا انتقال ہو جائے، تو تو خوشی منائے گا یا تو غمی کرے گا؟ تیرا باپ مر گیا، تیرے باپ کا جنازہ تیرے گھر میں رکھا ہو، تیری ماں کا جنازہ اسی تاریخ کو تیرے گھر میں رکھا ہو، جب وہ مر جائے تو لوگ کہے کہ جناب تجھے کیا ہوا، تیری ماں مر گئی؟ تو تو کہے گا میری ماں مر گئی اس لیے مجھے افسوس ہے، میں دکھ میں ہوں. لوگ کہیں گے اسی دن تو وہ پیدا ہوئی تھی، اسی دن تو تیرا باپ پیدا ہوا تھا. تو کہے گا تم پاگل ہو، باپ اور ماں کا جنازہ پڑا ہے، میں نہ روؤں تو کیا کروں، میں سر نہ پیٹوں تو کیا کروں؟ اور تیرے باپ مر جائے تو تو روئے، تیری ماں مر جائے تو تو روئے، تیرا رشتہ دار مر جائے تو تو روئے، تیرا بھائی مر جائے تو تو روئے، لیکن تیرا پیغمبر فوت ہو جائے تو تو مسکراتا پھرے، تیرا پیغمبر فوت ہو جائے تو گلیوں میں اچھلتا پھرے، تیرا باپ تیرا نبی دنیا سے چلا جائے تو تو جھنڈیاں لگاتا پھرے، تیرا پیغمبر دنیا سے چلا جائے تو جناب لوبانوں کی بتیاں سلگاتا پھرے، تجھے شرم نہیں آتی دنیا کے کسی کافر نے بھی اپنے قائد کے مرنے پہ اتنی خوشی، ایسی خوشی نہیں منائی جو تو اپنی عقل پہ پردہ ڈال کر بازاروں میں پھر کر مناتا. آج یہ فیصلہ کر کے اٹھ، عاشق پیغمبر کا تو ہے یا عاشق نبی کے صحابہ تھے؟ جب پیغمبر کی وفات ہوئی اس وقت صدیق اکبر نے خوشی منائی تھی یا صدیق کی چیخیں نکل گئی تھی؟ عمر نے خوشی منائی تھی یا عمر زار و قطار رو رہا تھا؟ اگر عمر نے خوشی منائی تو خوشی منا، اگر عمر رویا تو تو رو. اور میرے دوستو صحابہ کی 144,000 صحابہ کی جماعت زار و قطار رو اور تو خوشیاں مناتا پھرے، بتا تیرا صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو خوشی کس نے منائی؟ بتاؤ خوشی کس نے منائی؟ اے ابو لہب کے مر گیا سی، کس نے خوشی منائی؟ ابلیس نے خوشی منائی. ٹھیک ہے، میں کسی کو برا کہنے کا آدمی نہیں، مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ پیغمبر کی وفات کا جب اعلان ہوا تو خوشی کس نے منائی اور غم کس کا ہوا؟ اگر آپ غم کریں گے تو آپ کا شجرہ نسب صدیق سے ملے گا، آپ کا شجرہ عمر سے ملے گا، آپ کا شجرہ عثمان اور علی سے ملے گا. پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا جب اعلان ہوا، ابو الکلام آزاد کہتا ہے حضور کی وفات کے اعلان کے بعد مدینہ کی گلیوں میں کہرام مچ گیا، مدینہ میں قیامت ٹوٹ پڑی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا. حضور کی وفات کا اعلان مدینہ کی گلیوں میں ہوا تو عائشہ صدیقہ رو رہی ہے، فاطمہ رو رہی ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو ہے. علی پیغمبر کے جسد اطہر کے پاس آئے اور نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ اے پیغمبر تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا، تیرا جانا بھی پاک ہے، اے نبی اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آنکھوں کے آنسو سے آج تجھے غسل دے دیتا. فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے جنازے پہ رو رہی ہے، ابو بکر رو رہا ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں. ایک آدمی مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر حل چلا رہا ہے، اس کو کسی نے بتایا حضور دنیا سے چلے گئے، اس نے حل روک دیا. اور جب اس کو پتا چلا حضور دنیا سے چلے گئے، حل روک کر اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے. کسی نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا، اگر نبی نہیں رہا تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. جن کانوں نے نبی کی بات سنی تھی، اگر پیغمبر دنیا میں نہیں رہا تو مجھے دنیا میں مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کان جب پیغمبر کی بات سن چکے ہیں اب مجھے ان کانوں کی شروائی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ نبی کے صحابہ کا حال ہے، 144,000 صحابہ ہے، ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ان پہ پریشانی آئی ہے، ان پہ مشکل پیش آئی ہے. وہ پیغمبر جو پوری دنیا کی راحت کے لیے آیا تھا، وہ پیغمبر جس کو قرآن نے ورفا نالا کا ذکر کہا، اے پیغمبر تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا. وہ پیغمبر جس کے بارے میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیس سے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر، اگر دعا قبول نہ ہو تو اپنی دعا میں محمد کا نام لے لیا کر. کر. حضرت شیش نے فرمایا ابا جان میں نے تو محمد کا نام آج سنا ہے. حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو نے محمد کا نام آج سنا ہے, میں جنت سے آیا ہوں, میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس کے پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے پتوں پہ محمد کا نام ہے, حوروں کی پلکوں پہ محمد کا نام ہے, جنت کے جھروکوں پہ محمد کا نام ہے, جنت کی الماریوں پہ محمد رسول اللہ کا نام ہے, جگہ جگہ پہ محمد کا نام ہے. قرآن میں جس پیغمبر کے بارے میں کہا ورفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری محفل کو اونچا کر دیا. تو اونچا ہے, تیرے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی اونچا ہو گیا. تو اونچا ہے, جو تیرے ساتھ لگا وہ بھی اونچا ہو گیا. تو اونچا ہے, جو تیرے ساتھ ملا وہ بھی اونچا ہو گیا. وہ پیغمبر جو دنیا کے دکھوں کا بن کے آیا تھا, وہ پیغمبر جو یتیموں کا آسرا بن کے آیا تھا, وہ پیغمبر جو بیواؤں کا سہارا بن کے آیا تھا, وہ پیغمبر جس کی مجلس میں مکہ مکرمہ میں ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی معافی مل سکتی ہے. حضور نے فرمایا ہاں تجھے بھی معافی مل سکتی ہے. کہنے لگا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. اس نے کہا اتنا بڑا گناہ آپ تصور نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے. اس نے کہا نہیں, زنا سے بھی بڑا گناہ. اس حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے. اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ. حضور نے فرمایا تو نے غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, لڑائی کی ہے. حضور اس نے کہا کہ مجھے اس سے بھی بڑا میں گناہ کر کے آیا ہوں. وہ تاجدار مدینہ, وہ کتنا بڑا آسرا تھا بیواؤں کا, یتیموں کا, وہ کتنا بڑا سہارا تھا صنف ناگت کا, کہ اس پیغمبر کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے اس کا دکھ, اس کو دکھ کتنا تھا. آج اس کا جنازہ پڑا ہے تو خوشیاں مناتا ہے. اس نبی کو تو دیکھ لے, اس پیغمبر کی مجلس میں ایک آدمی نے آ کر ہاتھ جوڑ دیے مجھے معافی مل سکتی ہے. حضور نے فرمایا گناہ تو بتا. اس نے کہا اتنا بڑا گناہ ہے, آسمان سے بھی بڑا, زمین سے بھی بڑا, اتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا بتا تو صحیح. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا بد قسمت انسان ہوں, میں ایسا بد نصیب انسان ہوں جو ابو جہل کے جھانسے میں آ گیا. ہمارے قبیلے میں رواج تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی ہم اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے. کہنے لگا کہ میرے گھر میں آج سے 4 سال پہلے ایک بچی پیدا ہوئی. میرے گھر میں لڑکا کوئی نہ تھا, میرے گھر میں لڑکی کوئی نہ تھی, لیکن وہ پہلی بچی جب پیدا ہوئی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس بچی کو رکھیں گے, اس کی پرورش کریں گے. لیکن مشرکوں میں رواج تھا کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی داماد آئے گا, لڑکی لینے والا آئے گا, کوئی آدمی آئے گا وہ عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا آئے گا. اس لیے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے بچی کو باقی رکھا. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, بچی مجھے پیاری لگنے لگی. جن لوگوں کے گھروں میں بچیاں موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ بچیوں سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اور باپ سے بچیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے. کہنے لگا کملی والے جب میں گھر جاتا تھا تو وہ بچی میرے سینے کے ساتھ آ کر چمٹ جاتی تھی. 3 سال گزر گئے, بالآخر میں مکہ کے چوک میں کھڑا ہوں. ابو جہل نے مجھے کہا اور ظالم تجھے شرم نہیں آتی, مجھے پتا چلا کہ تیرے گھر میں لڑکی موجود ہے, کوئی تیری لڑکی کو لینے آئے گا تو قریشیوں کی ناک کاٹ کر رکھ دے گا, ایسے برداشت ہم سے نہیں ہو سکتا. کہنے لگا ابو جہل نے مجھے اتنی آر دلائی, اتنی شرم دلائی کہ میں گھر چلا گیا اور جا کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس بچی کو زندہ دفن کروں گا. وہ 3 سال کی بچی چلنے پھرنے والی بھاگنے والی جب میں گھر جاتا ہوں میرے سینے سے چمٹ جاتی ہے, سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. کہنے لگا اس برے ارادے سے میں گھر داخل ہوا, وہ بچی حسب معمول آئی میرے سینے کے ساتھ چمٹ گئی, میں نے اس کے ساتھ کوئی توجہ نہ دی. کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو اچھے کپڑے پہنا دو, اس کو غسل کراؤ, اس کو جناب علی سرما لگاؤ, میں اس کو اس کے ماموں کے پاس آج چھوڑ آؤں گا. ماں نے اچھے کپڑے پہنائے, اس کو غسل کرایا, اس کو کپڑے دے دیے. 2-4-10 دن ٹھہرنا ہوگا, وہ بچی اپنی ماں سے رخصت ہو رہی ہے. میں نے اس بچی کے لیے ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اس کو زندہ قبر میں ڈال دوں گا. کہنے لگا کہ بچی کو لے کر میں باہر نکلنا چاہتا ہوں, کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک کدال اور کسی اس کی قبر کھودنے کے لیے باہر رکھی تھی. کہنے لگا بچی کو اٹھایا اور باہر نکلا اور وہ کدال میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر اس بچی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا. گئی بستی ختم ہو گئی, پہاڑ آئے, پہاڑ کی پچھلی جانب ایک ویران علاقہ ہے, وہاں قبرستان ہے. میں بچی کو اس قبرستان میں لے گیا. کہنے لگا کہ جب بچی کو قبرستان کے قریب میں نے کھڑا کیا, بچی کہنے لگی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے. بچی بڑی پریشان ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا حضور دار ارقم میں موجود تھے, صحابہ کی ساری مجلس پہ سناٹا طاری ہو گیا, حضور کی آنکھوں سے آنسو کی قطاریں لگ گئیں. حضور نے فرمایا ظالم تجھے اس کے بعد بھی ترس نہیں آیا. کہنے لگا کملی والے مجھے کوئی ترس نہیں آیا. کہنے لگا میرے دل پہ اتنا ظلم سوار تھا, میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا کہ جب بچی کو میں نے کہنے لگا ایک طرف کھڑا کر دیا, کھڑا کر کے اسی بچی کے سامنے میں اس کی قبر کھودنے لگ گیا. کہنے لگا وہ بچی اتنی فرما بردار تھی میں قبر کھودتا تھا، بچی اپنے چھوٹے سے دوپٹے میں کپڑا نیچے رکھ کر وہ قبر کی مٹی ڈالتی تھی اور دور دور پھینک کر آ جاتی تھی۔ کہنے لگا کہ جب اس کی قبر تیار ہو گئی، میں نے بچی ہی کو اٹھایا، اٹھا کر اس قبر میں جب میں نے ڈالنا شروع کیا، بچی کو قبر میں رکھتا ہوں، بچی چیخ مار کر کہتی ہے، ابا جان اگر اسی طرح مجھے تو نے قبر میں ڈالنا تھا، مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اما کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، حضور علیہ السلام زارو قطار رونے لگ گئے۔ میرے خانپور کے نوجوان جس کے گھروں میں بچیاں موجود ہیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ کتنا بڑا ظلم اس نے کیا تھا، اور پیغمبر کی مجلس میں وہ یہ باوا کے بیان کرتا ہوا زارو قطار رونے لگ گیا تھا، حضور بھی رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ظالم تجھے پھر بھی ترس نہ آیا؟ اس نے کہا کوئی ترس نہ آیا۔ تو کہنے لگا میں نے بچی کو زبردستی اٹھا کر قبر میں ڈال دیا، اس بچی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیے، وہ کہتی ابا جان مجھے چھوڑ دے، مجھے بتا میرا قصور کیا ہے، میں نے تجھے کبھی تنگ کیا، میں نے تجھے کبھی گالی دی، کبھی تیرا کہنا نہیں مانا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا تھا، تو وہ بچی آخر میں کہنے لگی ابا جان مجھے چھوڑ دے، ساری زندگی میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی تیرے علاقے کا رخ نہیں کرتی، میرے چہرے سے تجھے دشمنی ہے، میری ذات سے تجھے دشمنی ہے، مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا کملی والے میں نے نہ چھوڑا کہ ایک ریت کا پودا لے کر میں نے اس کے جسم پہ رکھ دیا، اور اس کے ایک پتھر اس کے جسم پر ڈال دیا، اور اس زندہ بچی کو میں نے دفن کر دیا، اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اور اس کی قبر میں بنا کر گھر آ گیا۔ کہنے لگا کملی والے رات کو سویا، وہ بچی میں نے خواب میں دیکھی کہ آ کر میرا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ آج کہنے لگا 40 دن گزر گئے، 40 دن ہو گیا میں نے سویا، رات کو خواب میں وہ بچی روزانہ آتی ہے، گریبان پکڑ کے کہتی ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں دنیا سے تنگ آ کر تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میرے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں، مجھے بھی معافی مل سکتی ہے کہ نہیں، میں بچی کو دفن کر کے آیا ہوں۔ وہ تاجدار مدینہ، اس کی آنکھوں میں آنسو کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ پیغمبر جس نے دنیا میں آ کر عورت کا حق بتایا تھا، وہ پیغمبر جس نے یہ بتایا تھا کہ لوگو عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری آبرو ہے، عورت اگر تمہاری بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، عورت اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ پیغمبر سن کر رہا ہے، لیکن جب وہ رحمت عالم سے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے بھی معافی مل سکتی ہے، تو اس نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تجھے بھی معافی مل سکتی ہے، اگر تو سچے دل سے محمد کا کلمہ پڑھ لے گا تو تیرے آسمانوں اور زمین سے بڑے اس گناہ کے اوپر بھی خدا رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ کتنا عظیم پیغمبر ہے، کتنی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے، کتنا عظیم نبی ہے۔ آج اس نبی کی وفات کا دن ہے، اور میرے خانپور کے نوجوان اس نبی کی وفات پر صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اس نبی کی وفات پہ صحابہ پہ قیامت ٹوٹ گئی، اس پیغمبر کی وفات پہ صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا، اس نبی کی وفات پہ صحابہ کی ایک جماعت جنگلوں کی طرف نکل گئی۔ ابوالکلام کہتا ہے مسجد نبوی کے کونے کونے میں سفید داڑھی والے صحابہ کی جماعتیں بیٹھی ہیں، حضور کی وفات پر زارو قطار رو رہی ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، اور میرے دوستو نبی کا جنازہ پڑا ہے۔ آج ابو بکر صدیق رو رہا ہے، آج عمر رو رہا ہے، آج عثمان رو رہا ہے، آج علی رو رہا ہے، آج فاطمہ رو کر کہتی ہے شبت علیہ مصائب اللہ شبت الایام سرنا لیالیا، کہ میرے باپ کی وفات سے مجھ پر مصیبتوں کا پہاڑ کے پہاڑ اتنے آئے، اگر وہ پہاڑ دنوں پر آتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ لیکن آج اس نبی کی وفات کا دن ہے، اور تو اچھل رہا ہے، تو کود رہا ہے۔ بلال حبشی نے تو آج کے دن ہی مدینہ چھوڑ دیا تھا، اور 22 سال کے بعد جب بابا بلال واپس مدینے میں آیا، لوگوں نے کہا بابا جی حضور کے زمانے والی اذان تو سناؤ، بابا جی اذان دینے کے لیے اسرار پر تیار ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آیا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، بابا جی کے منہ میں پانی ڈالا، بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا 22 سال پہلے کا وہ زمانہ یاد آ گیا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کا نام اذان میں لیتا تھا، سامنے میرا محبوب ہوتا تھا، آج جب میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے محبوب نظر نہیں آیا۔ ان کو وہی دن یاد آ گیا، لیکن میرے دوست ان کو 22 سال کے بعد وہ دن یاد آ گیا، اور ان کو اس دن بھی یاد آیا تھا تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، وہ دمشق میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ آج بھی بلال حبشی کی قبر مدینہ مسجد شام کی جامع مسجد کے سامنے بنی ہوئی ہے۔ میرے دوستو اتنا عظیم سانحہ تھا، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس سانحے کو آج تجھے کیا ہو گیا کہ اس سانحے پہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی یہ تو وفات ہے، ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، ایک خبر مشہور ہو گئی مدینہ میں کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ توجہ ہے، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور دنیا سے چلے گئے، حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے تھے. عہد کی لڑائی شروع ہے، ایک عورت 90 سال کی بوڑھی عورت ہے، حضور کی شہادت کی خبر سن کر مدینہ سے باہر جا رہی ہے. ایک آدمی نے اس سے کہا، اما تیرا نام ام امارا تو نہیں ہے؟ کہنے لگی، ہاں میرا نام ام امارا ہے. کہنے لگا کہ اما تیرا جوان بیٹا جو عہد کی لڑائی میں گیا تھا وہ شہید ہو چکا ہے. ایک نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا، ایک نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس عورت کی زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، وہ ہر ایک سے یہ کہتی تھی، بھائی کو چھوڑو، خاوند کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال. وہ ایک بوڑھی عورت 90 سال کی، حفیظ جلندری کہتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، وہ گئے تھے جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، اور ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. اور بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا. اور میرے دوستو، آج تجھے تو پتہ نہیں کہ پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے. ایک آدمی نے مجھے پشاور میں کہا کہ فاروقی صاحب، ابو بکر کا نبی کا جنازہ پڑا تھا، ابو بکر جلوس کیسے نکالتا، ابو بکر جھنڈیاں کیسے لگاتا، ابو بکر بتیاں کیسے سلگاتا، ابو بکر خچروں پہ ہار کیسے ڈالتا. میں نے کہا ابو بکر صدیق کے سامنے نبی کا جنازہ پڑا تھا، ٹھیک ہے اس وقت جلوس نہیں نکل سکتا تھا، اس وقت جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے جھنڈیوں کے حضور علیہ السلام کی تدفین کے عمل میں آنے کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر حکمران بنے، ابو بکر 11 لاکھ مربع میل زمین پہ حکمران بنے. یہ آپ کا پاکستان 3.5 لاکھ مربع میل زمین پر ہے، اور صدیق اکبر کا دور خلافت 11 لاکھ مربع میل زمین پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک رہا، عمر فاروق 10 سال تک 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر خلیفہ رہے، عثمان غنی 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل زمین پر خلیفہ رہے، علی المرتضیٰ 2.5 سال تک 2.5 لاکھ مربع میل زمین پر خلیفہ رہے، حضرت حسن 22 لاکھ مربع میل زمین پر 6 مہینے خلیفہ رہے، امیر المعاویہ 19 سال تک تنہا تنہا 64 لاکھ مربع میل زمین پر خلیفہ رہے. مجھے بتا، حضور کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، عمر کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، عثمان کے دور میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول بلایا، علی کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، حضرت حسن کے دور میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، عمر بن عبد العزیز کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، امام ابو حنیفہ کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، امام مالک کے دور میں 52 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، احمد بن حنبل کے دور میں 42 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، امام شافعی کے دور میں 73 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، حضرت پیرانِ پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوبہ سبحانی کے دور میں 64 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں 50 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، بابا فرید الدین بند شکر کے دور میں 48 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، خواجہ غریب نواز کے دور میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں 48 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، میرے دوستو سلطان العارفین سلطان باہو کے دور میں 38 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے دور میں 46 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، امام غزالی کے دور میں 45 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، خواجہ لال شہباز قلندر کے دور میں 36 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، امام بخاری کے دور میں 45 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا، امام مسلم کے دور میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول بلایا. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد صدیق اکبر سے لے کر احمد رضا تک 1400 سال یا 1300 سال کی پوری تاریخ میں ہر امام کے دور میں، ہر پیشوا کے دور میں، ہر پیر کے دور میں، ہر کتب کے دور میں، ہر اقبال کے دور میں، 2 لاکھ محدثین کے دور میں، 1.5 لاکھ مفسرین کے دور میں، 1 لاکھ جلد فقہا کے دور میں، ائمہ کے دور میں، اقطاب کے دور میں، ابدال کے دور میں، اماموں کے دور میں، تبا تابعین کے دور میں، 1300 سال کی پوری تاریخ میں کسی امام نے، کسی پیر نے، کسی نبی کے عاشق نے 12 ربیع الاول کو اس طرح جلوس کیوں نہیں نکالا، اس طرح جلیاں کیوں نہیں لگائی، اس طرح بتیاں کیوں نہیں سلگائی، اس طرح بازاروں میں کیوں نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر کے عاشق تھے، اور 1300 سال کے امام 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کا دن سمجھ کر خوشی نہیں مناتے تھے، اور تم 12 ربیع الاول کے دن نبی کی وفات کے دن خوشیاں منا کر جہاں 1300 سال کے اماموں اور پیروں کا باغی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی باغی. بات کو سمجھ میں آئی؟ میں نے کوئی بات غلط کہی؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو تو میری اس بات کا جواب عقلی طور پر دے. کسی کو چڑھانا میرا مقصد نہیں ہے, اپنے دماغ سے سوچ تو صحیح. اور یہ ملا تو تجھے صحیح مسئلہ نہیں بتائے گا جو یتیم مکہ کے جنازے کے دن اپنی چدراہٹ کے لیے ہار پہنتا ہے اور نبی کا جنازہ پڑا ہے اور تو ہار پہنتا ہے. یہ یتیم مکہ کا کیا پاس ہے کہ پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے اور مولوی اپنے لیے ہار پہنتا ہے؟ یہ جلوس 12 ربیع الاول کا نہیں ہوتا, یہ نبی کا جلوس نہیں, کھیر کا جلوس ہو سکتا ہے, حلوے کا جلوس ہو سکتا ہے, سیویوں کا جلوس ہو سکتا ہے, پراٹھے اور جنابی علی کھانے پینے کی چیزوں کا جلوس ہو سکتا ہے, پیغمبر دو جہاں کا جلوس نہیں ہو سکتا. اگر یہ نبی کی محبت کا جلوس ہوتا تو کیا ابو بکر اس نبی کی محبت سے خالی تھے؟ عمر خالی تھے, عثمان خالی تھے, اور میرے دوست علی خالی تھے, اور عثمان خالی تھے, اور وہ ویسے کرمی خالی تھا جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت خلق کر اپنے بستی ذات کو روا دیتا ہے, وہ 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ کیوں نہیں آتا؟ اب ایسے کرنی نے بتی بات کروایا کہ نہیں کروایا کہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہوگا, اب ایسے کرنی نے اپنے دانت چھڑوا دی. اور گالیاں دیتا ہے ان علماء کو, ان اکابر کو, ان مجاہدوں کو جنہوں نے نبی کی سنت کا سبق لیا, جنہوں نے نبی کی سنت کا, جنہوں نے نبی کی سیرت کا سبق لیا. مولانا محمد قاسم انوتی سب کو رحمت اللہ تعالی. ایک آدمی عیسائی ان کے پاس آیا, عیسائی کہنے لگا حضرت جی ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, تمہارے نبی نے تو کبھی مردوں کو زندہ نہیں کیا. حضرت ننوت بھی پیغمبر کا عاشق تھا, فرمایا تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا, یہ کیا کمال کیا؟ ایک آدمی مر گیا, روح نکل گئی, آدمی تو ہے, آدمی تو ہے, روح نکلی ہے, اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ اور میرے پیغمبر کو دیکھ جس نے درختوں کو زندہ کر دیا, پتھروں کو زندہ کر دیا. پتھروں سے کلمے کی آواز آئی کہ نہیں آئی؟ درختوں سے سلام آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کے بارے میں قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ, عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی, لیکن تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تو قرآن نے کچھ نہیں کہا. حضرت ننوتری نے جواب دیا کہ عیسیٰ کی ماں مریم کے بارے میں قرآن نے کہا امہ صدیقہ, اس لیے عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی, ہمارے قرآن نے اس لیے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا, اس شک کو دور ہمارے قرآن نے کیا. ہمارے قرآن نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی ماں پاک دامن تھی, تمہارے نبی کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا, ہمارے نبی کی ماں پر کبھی کسی کو شک ہی نہیں پڑا. کیا عجیب عشق تھا, کیا عجیب پیار تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ایک عیسائی آیا, کہنے لگا شاہ جی اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے یا نیچے والی کا؟ شاہ صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا دیکھو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ, حضور علیہ السلام زمین پر مدینہ میں سوئے ہوئے ہیں, عیسیٰ اوپر ہے بقول تمہارے اور حضور نیچے ہیں, تو درجہ اوپر والی چیز کا زیادہ ہوتا ہے کہ نیچے والی کا؟ عیسائی کا بڑا عجیب سوال تھا کہ عیسیٰ اوپر ہے حضور نیچے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز نے جواب دیا کہ بھائی جھاگ اوپر ہوتی ہے موتی نیچے ہوتا ہے, جھاگ اوپر ہوتی ہے موتی نیچے. اس نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ ایک آدمی جا رہا ہے, ایک آدمی راستہ بھول گیا, سفر میں جا رہا ہے راستہ بھول گیا. اب جب راستہ بھول گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک چارپائی پہ ایک جگہ پر ایک آدمی سویا ہوا ہے, اور اس سوئے ہوئے آدمی کے پاس ایک جاگتا ہوا آدمی بیٹھا ہے. یہ جو راستہ بھول گیا یہ راستہ کس سے پوچھے, جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے کو جگا کر اس سے پوچھے؟ وہ عیسائی بڑا سیانا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا اگر شاہ صاحب یہ کہیں کہ جاگنے والے سے راستہ پوچھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری دنیا راستہ بھٹک گئی ہے, اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور حضور سوئے ہوئے ہیں. اب یہ ساری دنیا راستہ اگر وہ کہتے جاگنے والے سے بھولا ہوا پوچھ لے تو عیسائی یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب دنیا ساری بھٹک گئی ہے، عیسیٰ جاگ رہے ہیں، دنیا کو چاہیے ہدایت کا راستہ عیسیٰ سے پوچھے، اور حضور علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے کو سویا ہوا رہنے دو۔ شاہ عبد العزیز نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ جو آدمی راستہ بھول گیا اس کو چاہیے کہ یہ جو راستہ بھول گیا یہ اسی طرح آ کر اس جاگنے والے کے قریب بیٹھ جائے، اس لیے کہ راستے کا اس کو بھی پتا نہیں ہے، اگر پتا ہوتا تو وہ سونے والے کے پاس کیوں بیٹھتا، وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ سویا ہوا اٹھے گا، مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا۔ میرے دوستو، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ پیغمبر کا عاشق ہے، آج دیکھو تو صحیح، آج اس بر صغیر پاک و ہند میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد قاسم نانوتوی پہ کفر کے فتوے لگائے، ٹھیک ہے کفر کے فتوے لگے، ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے، ہم کافر، ہمارے پاس کفر کی مشین، ان کے پاس مشین ہے، وہ چلاتے چلے جائیں، لیکن تعجب کتنا ہے، وہ قاسم نانوتوی جو پیغمبر کے روزے پہ گیا، حضور کے روزے سے باہر کھڑا ہے، کسی نے پوچھا اندر نہیں گئے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلے، کسی نے پوچھا عورت کیسے بنی، فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ حضور کے روزے کو دیکھ کر فرمایا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ وہ قاسم نانوتوی مدینہ سے 7 میل پیچھے ہی اپنا جوتا اتار دیتا ہے، کسی نے کہا حضرت جی پاؤں میں سنگریزے چبھیں گے، فرمایا بات سنگریزوں کی نہیں، میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں شاید ان پتھروں پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں، نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے۔ ہائے وہ قاسم نانوتوی نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ قاسم نانوتوی جو پیغمبر کے عشق میں یہاں تک چلا گیا، وہ قاسم نانوتوی جس کو نواب بھوپال نے خط لکھا آپ میرے مدرسے میں آ جائیں، حضرت نانوتوی نے فرمایا تیرے مدرسے میں، اس نے جواب میں لکھا کہ میرے مدرسے میں آ جائیں آپ کو 300 روپیہ مہینہ تنخواہ ملے گی، 1 گھنٹہ روزانہ پڑھانا ہوگا، حضرت نانوتوی نے جواب لکھا کہ میں یہاں دیوبند کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، 12 روپے میری تنخواہ ہے مہینے کی، 12 روپے میں 4 روپے میرا خرچ ہے، 4 روپے میں اپنی والدہ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس تو باقی 4 روپے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں تیرے 300 روپے کو کیا کروں گا۔ میرے دوستو ایسا بھی کوئی پیر دیکھا؟ وہ قاسم نانوتوی پیغمبر کے عشق میں بڑی عجیب بات کہتا، ذوق تازہ ہے تھی کہ وہ پٹھان پشاور کے پٹھان آ گئے ہو، میں کیا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، نعرے لگاتے تھے، کہنے لگا سمجھ ممجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا، تھی کہ وہ پٹھان پشاور کے پٹھان آ گئے ہو، میں کیا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، نعرے لگاتے تھے، کہنے لگا سمجھ ممجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آئی؟ کہنے آئی سمجھ، کی سمجھ آئیے، کی سمجھ آئیے دسو؟ ماشاءاللہ علماء دیوبند کی داستان انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بیان کروں گا، یہ موقع نہیں ہے تحریک آزادی کی تفصیلی بات کرنے کا، تو بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ ماشاءاللہ ایک نوجوان سے پوچھا سیالکوٹ میں، میں نے کہا سیرت کی بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگا میں تو ویسے سیرت کا حافظ ہوں۔ اچھا میں نے کہا سیرت کا حافظ ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3 فرض ہیں۔ کتنے؟ میں نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگا صابن تیل اور تولیہ۔ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ صابن تیل۔ یہ وہی بات ہو گئی نا، میٹرک کے پرچے میں سوال آیا حضور کہاں پیدا ہوئے، تو جواب میں اس نے لکھا، نوجوان نے لکھا کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہم لوگوں کو یہ پتا چل جائے بڑی بات ہے، ایک تو ٹیلی ویژن نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، ریڈیو نے، اور پھر جناب علی ہماری حکومت کے جو ناہموار اور سیاہ کارنامے ہیں ان میں ایک یہ بھی کارنامہ سیاہ ہے کہ جناب وی سی آر کی کھلی اجازت دے دی،
دے دی کہ نہیں دے دی؟ گھر گھر میں کنجر خانے، گھر گھر میں بدماشی، گھر گھر میں فحاشی عام ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جناب سیرت کی بات کرتے ہیں ہم، جس سیرت کو بناتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، سیرت کے دل سے کرتے ہیں. تمہاری سیرت، تمہاری اپنی سیرت درست نہیں ہے. تم نبی کی سیرت کیا اپناؤ گے، نبی کی سیرت کیا مناؤ گے؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب ہمیں تو خوشی ہے نبی کے آنے پہ، ان دیوبندیوں کو خوشی نہیں ہے. ہمیں نبی کے آنے پہ خوشی ہے، ان کو خوشی؟ میں نے کہا ہمیں بھی خوشی ہے، تمہیں بھی خوشی ہے، خوشی خوشی میں فرق ہے. خوشی خوشی میں، جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں بچوں کو خوشی ہوتی ہے مہمان کے آنے کی، بچوں کو خوشی ہوتی ہے مہمان کے آنے کی، بچوں کو خوشی ہوتی ہے اور بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. بچوں کو اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ مہمان آیا ہے، آج گھر میں حلوہ پکے گا، آج سیویاں پکے گی، آج جناب علی مہمان آیا ہے، پھل پھل آئیں گے. بڑوں کو خوشی ہوتی ہے کہ جو مہمان آیا ہے یہ بڑا قدر والا ہے، بڑی عزت و عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، یہ بڑا اچھا پیغام لے کر آیا ہے. تو گھر میں دو طبقوں کو خوشی ہے. میں نے کہا نبی کے نبی ایک مہمان ہے دنیا کا سب سے بڑا، اس کے آنے پہ تمہیں خوشی بچوں والی ہے کہ نبی 12 ربیع الاول میں آیا، اب جناب چندہ اکٹھا کریں گے، اب حلوہ پکے گا، اب سیویاں پکتی جائیں گی، اب جناب اس پیٹ کا دوبک بھرتا چلا جائے گا. میں نے کہا تمہیں بچوں والی خوشی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ 1400 سال پہلے جو مہمان آیا تھا کائنات انسانی میں ایسا مہمان کبھی نہیں آیا. وہ 1400 سال پہلے جو مہمان آیا، اس مہمان کے بارے میں ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. اور سبحان اللہ سے کہہ دے ہو میرے ال دیکھ دے ہے. سبحان اللہ کہنے سے آپ کی توانائی تو نہیں خرچ ہوتی، آپ کی صحت شاید خراب ہو جاتی ہو سبحان اللہ کہنے سے، لیکن سبحان اللہ موقع کی جگہ پر کہنا چاہیے، ہر بات پر سبحان اللہ نہیں ہوتا. ایک جگہ میں نے واقعہ بیان کیا کہ پاکستان بنا، یہ ہوا وہ ہوا، اور میں نے کہا یا خان نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک بابا کہنے لگا سبحان اللہ. ہے جی سبحان اللہ اچھی بات پر کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی. ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتہا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے دود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میں نے کہا حضور کے آنے کی خوشی ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اور یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، اور خطی اور خرد کی شمع افروزی جنو کے چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، اور ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ در ریشی چہ سلطانی. یہ ساری بہار حضور کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا بھائی. علماء دیوبند کو امتیاز کیوں حاصل ہے؟ علماء دیوبند رسول اللہ کے غلام ہیں، دیوبند نے رستہ نبی کی سنت کا دکھایا، دیوبند نے پیغمبر کی سنت کو اپنایا، دیوبند نے وہ سبق دنیا کو دیا جس کا طریقہ آمنہ کے در یتیم سے ملتا ہے، دیوبند نے وہ راستہ دنیا کو دیا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. اور میرے دوستو میرے پیغمبر نے دین کے لیے مار کھائی تو علماء دیوبند نے دین کے لیے مار کھائی. حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے، تیجے ساتے کی روٹیاں کھانا آسان ہے، لیکن اور تیرے اور میرے پیغمبر نے میرے دوست کو اوہد کے لڑائی میں دندان شہید کرائے، تیرے اور میرے پیغمبر نے طائف کی لڑائی میں اپنے پاؤں کو اور چہرے کو زخمی کرایا، تیرے اور میرے پیغمبر نے اپنے چہرے کو اور جسم کو زخمی کرایا، تیرے اور میرے پیغمبر نے تکلیفیں اٹھائیں، مصائب اٹھائے، عواقب کے سمندر میں کود گئے، تیرے اور میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. اس دین کے لیے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے، اس دین کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے ابو بکر صدیق کو تکلیفیں آئیں، اس دین کے لیے عثمان غنی کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اس دین کے لیے بلال
حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس تین کے لیے سمیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس تین کے لیے زریلا کی آنکھیں نکال دی گئی، اس تین کے لیے مہدیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس تین کے لیے حضرت عمار بن یاسر کو نوزوں سے ذبح کر دیا، شہید کر دیا گیا، اس تین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں ترتی، احد کے میدان میں 70 صحابہ کی لاشیں ترتی، حنین کی وادی میں 13 صحابہ کی لاشیں ترتی، خندق کی وادی میں 19 صحابہ کی لاشیں ترتی، اس تین کے لیے صلح حدیبیہ کے سفر میں 7 صحابی شہید ہوئے، فتح مکہ کے سفر میں 9 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے دیر معاونہ کے 67 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، اس دین کے لیے حضور علیہ السلام کے دورے نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے حضور علیہ السلام کے دور کے صحابہ کے دور خلافت میں خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید کیے گئے، اس دین کے لیے جو تیرے اور میرے پاس بغیر کسی وجہ کے پہنچ گیا، اس دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اس دین کے لیے احمد بن حنبل کی پشت پہ روزانہ 40 کوڑوں کی سزا دی جاتی، اس دین کے لیے حضرت سعید بن سعید ابن جبیر کو ججاج ابن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اس دین کے لیے حضرت امام شافعی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے سین میں شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے امام بخاری کو بخارا سے دھکے دے دے کر نکالا گیا، اس دین کے لیے امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا، اس دین کے لیے ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا، اس دین کے لیے امام راضی کو اذیتیں دی گئی، اس دین کے لیے مجدد الفسانی کو جلال الدین اکبر کے دربار میں ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا، اس دین کے لیے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ لیے گئے اور اسی دین کے لیے شاہ عبد العزیز کو مار مار کر نابینا کر دیا گیا، اس دین کے لیے شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے سید احمد شہید کی گردن سجدے کی حالت میں کاٹ دی گئی، اور اسی دین کے لیے 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکا آیا گیا، لیکن ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو، نبی کی اس سنت پہ عمل کون کرتا ہے کہ مار کھا کر نبی کی شریعت کو پہنچاؤ، مار کھا کر پیغمبر کے دین کو پہنچاؤ اور مار کھا کر نبی کی سنت کے ترانے گاؤ، اور میں تمہیں بتاؤں کہ شاملی کے میدان میں، کالا پانی کے میدان میں اور مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں کون سے علماء تھے جو برطانوی سامراج سے ٹکرا گئے، جو ظلم و جبر سے ٹکرا گئے، ایک بھی عالم ایسا نہ تھا کہ جس نے انگریز سے معافی مانگی ہو یا گردن جھکائی، یاد ایام جفا آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح، ہائے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز 1601 میں جب آیا تھا تو اس وقت دلی کے ایک شہر میں 1,000 دینی مدرسہ تھا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک مدرسہ بھی پورے ہندوستان میں موجود نہیں تھا، انگریز نے بلڈوزروں سے مدرسے شہید کر دیے، مسجدیں شہید کر ڈالی، شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ پہ بلڈوزر پھرا دیا، علماء کا قتل عام کیا، علماء کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جب کوئی عالم نہ بچا، جب کوئی مدرسہ نہ بچا تو 1866 میں خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مولوی قاسم دیوبند کی بستی میں جا کر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو، اگر اسی طرح علماء کا خاتمہ ہو گیا اسلام مٹ جائے گا، چنانچہ حضور کی بشارت کے بعد 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کی بستی پوری دنیا میں 80,000 علماء اسی انار کے درخت کے نیچے والے دار العلوم سے فارغ ہو کر پوری دنیا میں پہنچ چکے ہیں، یہ تحریک آزادی کی پوری داستان، کالا پانی میں کیا ہوا، مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں کیا ہوا، اور وہ کون سے احمد اللہ شاہ تھے جس نے انگریز کے جبر و استحقار سے معافی نہیں مانگی تھی اور ان کو عدالت فرنگ کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا؟ اور وہ جعفر ثانیسری کون تھا کہ جس کو کالا پانی کے سنگلاس سناٹوں میں بھیجا گیا تھا؟ اور میرے دوستو وہ علماء مولانا یحیی علی وہ کون تھا جس کی داڑھی کے بالوں کو انگریز نے جب کاٹ دیا اس نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں رکھ کے کہا او داڑھی کے بالوں تمہیں مبارک ہو، میں چاہتا تھا شہادت مجھے ملے لیکن میری بجائے تم شہید ہو گئے، اب یہی قیامت کے دن میری آرزو اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے گی۔ یہ بڑی داستان ہے، میرا یہ موضوع ہوتا تو میں آپ کو اسی داستان کی طرف لے جاتا لیکن یہ کسی پھر موقع پہ اٹھا رکھتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سب سے بڑی سنت ہے دین پہ قائم رہنا، دین کو اجاگر کرنا، دین کی مشعل کو جلانا، دین پہ استقامت کو استقامت رکھنا، دین کے لیے استقلال کا مظاہرہ کرنا، اور یہ اس سنت پہ 1400 سال کے اماموں نے عمل کیا، 1400 سال کے محدثین نے عمل کیا، اور اسی سنت پر اس بر صغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند نے عمل کیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا؟ شیخ العلم مولانا محمود الحسن، وہ شیخ العلم آج پاکستان کا نوجوان جس کو بھلا چکا ہے، آج ہندوستان میں 22 دسمبر کو آل ورلڈ کا سیمینار شیخ الہند پر ہو رہا ہے دلی میں، جس میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت اسلامی شریک ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے مجاہد شیخ الہند کے سیمینار میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ شیخ الہند کون تھا جس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا کہ گردش دارا کی سنگینی سے ٹکراتا رہا۔ ستے پہ اب سے شیر سننے والا موڈ کوئی نہیں تھوڑا، بس نہیں تو پھر میں نہیں سنا رہا، ادھے بول دیں ادھے کتنے بول رہے ستے، بڑیاں گلیاں لکڑیاں نے جنی مرضی اگ لاؤ لگتی نہیں، توجہ ہے۔ شورش نے کہا گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھا، اس کا جنازہ 1920 میں جب دلی سے اٹھا تو پورا ہندوستان اس کے جنازے میں شریک تھا، کوئی مجاہد کوئی مفکر ایسا نہ تھا جو دلی میں نہ پہنچا ہو۔ اور دلی میں شیخ الہند کا جنازہ حکیم اجمل خان کی کوٹھی سے اٹھا اور دیوبند لایا گیا، جب غسل کرانے کے لیے اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محمود الحسن کی کمر پہ ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم کلکتہ میں مدرس تھے، وہ آئے ان سے پوچھا آپ کے استاد کو کیا ہوا، کمر پہ ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہے؟ تو حسین احمد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا میرے استاد کو یہ واقعہ مفتی انتظام اللہ شہابی کی کتاب علماء حق اور ان کی مظلومیت کی داستانے میں موجود ہے۔ مفتی انتظام اللہ لکھتے ہیں کہ حسین احمد مدنی نے رو کر کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ مجھے میرے اس راز کو دنیا میں فاش نہ کرنا، لیکن آج استاد دنیا سے چلا گیا۔ حسین احمد نے رو کر کہا جب مالٹا میں نئے ہم گئے اور میرے استاد کو انگریز ایک تہ خانے میں لے جاتا تھا اور میرے استاد کی کمر پہ لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا تھا، اور انگریز کہتا تھا محمود الحسن ایک دفعہ انگریز کے حق میں فتوا دے دے، دستخط کر دے، لیکن محمود الحسن کو جب ہوش آتی وہ یہی کہتا اے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے، انگریز کے حق میں فتوا نہیں دے سکتا۔ اس خطبے کو پڑھ کر دیکھ، 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں طلباء نے شیخ الہند کو دعوت دی کہ آپ ہمارے جلسے میں آئیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء، علی گڑھ یونیورسٹی میں جب دعوت آئی شیخ الہند بیمار تھا، چار پائی کے لیتا تھا، حکیم اجمل خان جو ان کا مرید تھا ان کے زیر علاج، جب خط آیا اس بوڑھے شیخ الہند کو سنایا گیا، وہ بیمار تھا، ہائے شیخ الہند نے کہا میرے علی گڑھ یونیورسٹی جانے سے اگر انگریز کو تکلیف ہو تو میں ضرور جاؤں گا، ڈاکٹروں نے کہا تم چل نہیں سکتے، فرمایا میری چار پائی کو اٹھا کر لے جاؤ۔ چنانچہ شیخ الہند کی چار پائی کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے ایک ریل کے ڈبے میں ڈالا گیا، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے، شیخ الہند کی چار پائی کو علی گڑھ یونیورسٹی کے سالانہ جلسے میں جو آل انڈیا طلبا کی تنظیم نے منعقد کیا تھا، شیخ الہند کی چارپائی کو اس جلسے کے سٹیج پر رکھا گیا، شیخ الہند چارپائی پہ لیتے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے جو خطبہ صدارت دیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اس کے چند الفاظ آپ سنیں، حیران ہو جاتا ہے آدمی. شیخ الہند نے کہا، اے نو نہالان وطن، میں پوری دنیا کی خاک چھان کر میں نے جگہ جگہ اپنے غم کے غمخار اور متلاش غمخار تلاش کیے، لیکن مجھے کوئی نہ ملا. ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی داڑھیوں پہ نور چمک رہا ہے، جن کے چہرے چمک رہے ہیں، لیکن ان کے دل انگریز کی غلامی میں سیاہ کر دیے ہیں، وہ انگریز کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں. اے نوجوانوں، میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، میرے غم کے غم گسار تم بن جاؤ. میری ہڈیاں اسی غم میں پگھل گئی ہیں کہ برطانیہ کی بنیادوں کو ہم پھیلا کر رکھ دیں. اے کتب میں سے جو میرے غم کا غمخار بن جائے. مجمع کی چیخیں نکل گئی، اے محمد علی کبھی جوہر نہ بنتا اگر شیخ الہند کے قدموں میں نہ آتا، اور شوکت علی کبھی مجاہد نہ بنتا اگر محمود الحسن کا نوکر نہ بنتا، اور حسرت محامی کبھی جہاد آزادی کا مجاہد نہ بنتا اگر محمود الحسن کے قدموں میں نہ آتا. یہ علماء محمود الحسن کے قدموں میں آئے، ان کے چہرے چمک گئے، ان کی تعریفیں چمک گئی. یہ بڑی لمبی داستان ہے، میں آپ کو تحریک خلافت کی داستان پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. محمود الحسن وہ تھا کہ جس کی وفات کے بعد ایک انگریز ولیم میور نے لکھا تھا کہ یہ ہندوستان کا وہ مجاہد تھا کہ اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی خاک بھی انگریز سے نفرت کرتی رہے. کیا عجیب بات، اس محمود الحسن کو تم نے بلا دیا، اور پاکستان میں ٹاؤٹوں کی اکثریت ہے. آج جناب نوابوں کا، دلطانوں کا، قریشی اور گیلانیوں کا نام ریڈیو ٹی وی پہ آ سکتا ہے، اور اس محمود الحسن کا نام کیوں نہیں آ سکتا؟ پاکستان کی تاریخ تمہارے باپ نے مرتب کی ہے. تم کہتے ہیں یہ ملک کی بات تو 1930 کے بعد شروع ہوئی، محمود الحسن کا انتقال تو 1920 میں ہو گیا. یہ جہاد آزادی والا نہیں تھا. تم اتنے ٹاؤٹ بن گئے ہو، تم ان کا نام لیتے ہو جو انگریزوں کے گھوڑوں کے خرخرے مل کے جنہوں نے 900 مربع زمین انگریز سے آلات کرائی وہ تمہارے وفادار بن گئے، اور وہ علماء جو چولہے کی بھٹیوں میں ڈال کر جلا دیے گئے، وہ علماء جن کو دیواروں کے نیچے لٹا کر جن کے اوپر دیواریں کھڑی کر دی گئی، وہ علماء جن کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا، اور وہ علماء جن کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ہر ہر درخت پہ جن کی گردنوں کو لٹکایا گیا، اور وہ علماء کہ جن کو جناب علی بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال کر اوپر سے گولیوں کے نشانے بنا دیے گئے، اور وہ علماء جن کو لاہور کی شاہی مسجد کے شہر میں ایک ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی کے پختے پہ لٹکا دیا گیا. کیا ان کا نام تیری تاریخ میں نہیں آ سکتا؟ کیا ان کا نام تیری کتابوں میں نہیں آ سکتا؟ وہ یتیم تھے، وہ لوارث تھے، وہ بے کس تھے؟ نہیں، وہ مجاہد آزادی تھے. اور تو جو تاریخ کو مرتب کرتا ہے، انگریز کا پہلے بھی ٹوڈی تھا، آج بھی تو ٹوڈی ہے. میرے دوستو، ہمارا تعلق، ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں، وہ دیوبند کا مدرسہ جس نے محمود الحسن کو پیدا کیا، وہ محمود الحسن جسے 1911 سے لے کر 1914 تک ایسی ریشمی وال کی تحریک چلائی کہ برطانیہ کی بنیادوں کو ہلا کر، وہ محمود الحسن اور جس کے شاگردوں میں مولانا حکیم الامت اشرف علی خان بھی پیدا ہوئے، جس نے 1500 کتابیں لکھ کر دنیا کو برتن حیرت میں ڈالا، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں حسین احمد مدنی پیدا ہوا، جس کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوا، جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا. وہ حسین احمد مدنی، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، وہ حسین احمد مدنی جس نے کراچی کی خلافت کانفرنس میں برطانیہ کے وائسرا کو للکارا تھا، اور وائسرا نے کہا حسین احمد کو گولی مار دو. حسین احمد کراچی کے خالق بینا حال میں انگریز جج کے سامنے کہتا ہے تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام. اس نے کہا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حسین احمد نے کہا سزا کا مجھے پتا ہے، جب تک میری رگوں میں خون گردش کرتا رہے گا میرا یہی بیان ہے. محمد علی جوہر اٹھ کر حسین احمد کے پاؤں پکڑ لیے، فرمایا حسین احمد آپ کو گولی لگ جائے گی. حسین احمد بیان بدل دیں. حسین احمد نے کہا محمد علی اگر آج میں نے بیان بدلا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا. حسین احمد کو انگریز نے تحریک خلافت کے جلسے میں 9 لاکھ کا اجتماع تھا کراچی میں، 9 لاکھ انگریز کی رپورٹ ہے، چاروں طرف توپیں لگی ہوئی، چاروں طرف توپیں، اور حسین احمد کو گولی کا حکم ہے. حسین احمد حلوے کی رکابی کے ختم دینے والا ملا ہوتا تو کبھی نہ آتا. آئے حسین احمد بالا کوٹ کی پہاڑوں کا ترجمان تھا، حسین احمد ان لوگوں کا ترجمان تھا. میں نے پچھلے دنوں بالا کوٹ کے جلسے میں شاہ اسماعیل کے مزار پر جلسے میں کہا، میں نے کہا سرزمین بالا کوٹ احمد سمے شاہ شہید، تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد سعید، آج تک انہار کے نغموں میں ان کا سود ہے اور شمع ایماں وادیے کا غان میں افروز ہے. وہ بالا کوٹ کا فکر لے کر آیا تھا. حسین احمد سٹیج پہ کھڑا ہے، چاروں طرف توپے توپے لگے ہوئے اور توپوں میں گولے ہیں، گولے انگریز کی توپوں میں گولے حسین احمد کی تاک میں ہیں، آج گولی لگ جائے. حسین احمد نے سٹیج پر آتے ہی مسکرا کر انگریز کی توپوں کو خطاب کیا اور توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی. ایک شعر پڑا، اس شعر میں حسین احمد نے انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور ان کے اندر پڑے ہوئے گولوں کو گل سے تشبیہ دی. ہائے حسین احمد نے کہا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل. کیا عجیب بات ہے، اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. یہ شعر پڑھنے کی بھیج تھی. اے تصویر کا دوسرا رخ کتاب اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ مجمع لوٹ پوٹ ہو، 15 منٹ تک دنیا اچھلتی تھی حسین احمد کے شعر کو سن کر. اور جب لوگ بیٹھ گئے حسین احمد نے کہا، او انگریز کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، اور شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے. وہ لوگ تھے، ان کا جہاد تھا، ان کی داستان حریت. اور وہ ابوالکلام آزاد، باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے. ایک شعر سناتا ہوں جو شورش نے کہا ابوالکلام کے بارے میں، واقعات پھر کبھی سناؤں گا. شورش نے ابوالکلام کی جب وفات ہوئی انڈیا میں، شورش ابوالکلام کی قبر پر گیا اور ابوالکلام کی قبر پر جا کر کیا عجیب شعر کہتا ہے. وہ شعر آ کر عطا اللہ شاہ بخاری کو سنائے، شاہ جی جھومتے تھے، ایک شعر شاہ جی نے بھی ساتھ ملا دیا. ابوالکلام نے کے بارے میں شورش کہتا ہے، کئی دماغوں کا ایک انسان، کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا، کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، اور قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیان گیا، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیان گیا ہے. اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، اور میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ، شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے تھے اپنے دلوں کے پرچم، خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لہب پہ خدا کی رحمت، تیری لہب پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. جب یہ شعر آ کر عطا اللہ شاہ بخاری کو سنائے تو شاہ جی نے کہا کہ میری طرف سے یہ شعر بھی ملا دو، کہ تو میرے خابیدہ آنسوؤں کو مرنے والے جگہ چکا ہے، اور تو میرے خابیدہ آنسوؤں کو مرنے والے جگہ چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. اب معافی مانگ کر گھر کو آ جانا تو بڑا آسان ہے، حلوے کی رکابی پہ ختم دے کر دیوبند کے عالم پہ کفر کا فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے. استقلال و استقامت کی وہ یاد تازہ کر جو تیرے پیغمبر نے بدر کے میدان میں تازہ کی، جو تیرے نبر نے بدر و احد کی لڑائی میں تازہ کی تھی، جو مکہ کی گلیوں میں اور طائف کی وادی میں تیرے پیغمبر نے استقامت کا ترانہ گایا تھا. اس طرح کی کوئی مثال کو پیش کرو. اگر تیرے پاس کوئی مثال نہیں ہے آ میں تجھے دکھائی، وہ مثال ہے جو شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے پیش کی ہے. وہ شیخ التفسیر رات لاہور میں قرآن کا درس شروع کیا، لوگ پتھر مارتے ہیں سکھ اور ہندو، لیکن 40 سال کے بعد جب اسی جگہ سے اس کا جنازہ اٹھا تو 250,000 آدمی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. وہ احمد علی لاہوری انگریز نے برف کے بلاک پہ لٹا دیا، ایک اور بلاک اس کے جسم پہ رکھ دیا. احمد علی انگریز نے کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ احمد علی لاہوری نے کہا انگریز میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کے چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اگر تیرے پاس مثال کوئی نہیں تو میں تجھے دکھاتا ہوں، وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے. کوئی ایک تو ایسا پیدا کر جو کلکتہ کی جیل میں 5 سال رہا، 3 سال کے بعد لدھیانہ کے نوجوان گئے شادی ہم ضمانت کرانا چاہتے ہیں، وہ عطا اللہ شاہ بخاری. کوئی روٹی دینے نہیں جاتا تھا، کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی غم خار نہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا. آئے 5 سال، شادی سے پوچھا کتنی سزا ہوئی، فرمایا صرف 5 سال. فرمایا صرف اور تجھے حوالات کی گرم ہوا نہیں لگی اور بھونکتا تھا اللہ شاہ کو، اور تجھے کبھی حوالات کی گرم ہوا نہ لگی اور فتوے تھا اللہ شاہ پہ. آئے 3 سال کے بعد شاہ جی کی ضمانت کرانے گئے، شاہ جی نے جیل کی سلاخوں سے کہا یہ قصص بھی مجھ کو عزیز ہے اور کچھ جی تو لوں گا قرار سے، اور مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. اور جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے، اور خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری راول پنڈی کی جیل میں، شاہ جی کہتے ہیں کئی سال گزر گئے جیل میں، کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا، تہجد کا وقت تھا، بے ساختہ ایک شعر میری زبان پہ آ گیا، میں نے اپنے لحن میں پڑھا تو ساری جیل کے لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا شاہ جی ہمیں حکم کرو، ہم جیل کے دروازے توڑ دیتے ہیں. شاہ جی نے کہا کوئی ضرورت نہیں. کیا عجیب شعر تھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے. اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا. کیا لوگ تھے، کیا وہ عاشق مزاج تھے. شاہ جی کہتے ہیں اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا، اب نام نہ لو پیمانے کا، اور ساقی نہ رہا تو بادہ کشو، اب لطف گیا میں خانے کا. شاہ جی راول پنڈی کی جیل میں ایک من گندم روزانہ پیستا ہے. ظفر علی خان کہتا ہے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ تیری خاطر چکی ہم نے جیل میں پی. ایک من گندم، گورے افسر نے سوچا اتنا بڑا خطیب ہے چکی کیسے چلاتا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح، سارا دن تقریر کرتا ہے جیل میں، چکی رات کو چلاتا ہوگا. گورا افسر تہجد کے وقت جیل میں آیا اور عطا اللہ شاہ کی بارک میں چھاپا مارا، حیران ہو گیا عطا اللہ شاہ بخاری اپنی بارک میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے. اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، ہم اولیاء کے نوکر ہیں، نوکر پیر ہو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا، پیر ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسا. تجھے اس کے بارے میں ساری روایتیں پہنچ گئی من گھڑت جناب علی کھانے پینے والی، تجھے یہ روایت نہیں پہنچی کہ پیرا نے پیر سے کسی نے پوچھا اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھے. یہ بات نہیں پہنچی. اور پیر ہو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا، پیر ہو بابا فرید الدین گنج شکر جیسا، پیر ہو خواجہ سید علی اجمیری جیسا، پیر ہو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جیسا. اولیاء ہو خدا کی قسم سچا ولی ہو، پیر ہو شیخ التفسیر مولانا عبداللہ درخواستی جیسا، اور ایک قدم بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں اٹھتا، ایسا پیر ہو ہم اس کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار. اور پیر پیر تو ہو، پیر نہ ہو، ٹھیک ہے، پیر ہو اور ولی ہو، وال نہ ہو، وال نہ ہو، ٹھیک ہے، ولیوں کے نوکر ہیں وڑوں کے، ٹھیک ہے نا. یہ قصور میں ایک آیا تھا والا، اس کو کہتے تھے ڈبا پیر، کیا کہتے تھے ڈبا، کہنے لگا ہر مرید مجھے 5 روپے مہینے کے دیا کرے. ایک کوئی میرے جیسا تھا کہنے لگا میں تو نہیں دیتا. اس نے کہا تو نہیں دیتا تو تجھے میں جنت میں نہیں لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا تجھے جنت میں کوئی جانے دے گا تو مجھے روکے گا. وہ بھی آگے پیسہ. اس نے کہا اچھا جی. 2-4 دن گزر گئے،
اس جس نے کہا تھا میں 5 روپے نہیں دیتا، وہ کہنے لگا جی پیر جی رات مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ 2 پیالے ہیں، ایک شہد کا ایک پیشاب کا، میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں اور تمہارا ہاتھ شہد کے پیالے میں. پیر نے کہا مجھے 5 روپے مان لیتا تیرا ہاتھ. گڑیاں چاٹنے لگے، میں تمہاری چاٹنے لگا. پیر ہو کچھ نبی کی سنت پہ چلنے والا، ہم اس کے نوکر ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم اس کے. لیکن جو من گھڑا تو ہم اس کو نہیں مانتے، من گھڑتوں کو بھائی. جو اللہ کو مانے وہ اللہ کے ولی کو کیسے نہ مانے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو مانے اور اللہ کے ولی کو نہ مانے، یہ ہو سکتا؟ ولی ہو شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا، ولی ہو قاسم ننوتی جیسا. مولانا قاسم ننوتی بہت بڑا ولی کامل تھا. رافضیوں نے ایک دفعہ خیال کیا کہ مولوی قاسم کی توہین کرے، تو انہوں نے ایک آدمی کو جعلی طور پر مار دیا. سوانح قاسمی کے حاشیے میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس کو لکھا، جعلی طور پر ایک آدمی کو مار دیا، کفن پہنا دیا، وہ آدمی زندہ تھا. ارادہ کیا کہ یہ مولانا قاسم ننوتی جب جنازہ پڑھانے آئیں گے، جنازے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یہ آدمی اٹھ کر مولانا قاسم ننوتی کی داڑھی پکڑ لے گا. پیدا مولوی قاسم میں تو زندہ ہوں، میرا جنازہ کیوں پڑا تھا؟ یہ انہوں نے توہین کا ارادہ کیا. اور حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من آدا لی ولی فقد آزمتہ بالحرب، جس نے ولی سے مذاق کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. حضرت نانوتری کی توہین کا ارادہ کیا. حضرت نانوتری جنازے پر آئے، جنازہ سامنے رکھا ہے. اور اہل سنت کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف برحق ہے، کشف ولایت برحق ہے، بزرگی برحق. کشف حضرت نانوتری قریب آئے، آپ کو کشف ہوا کہ یہ آدمی زندہ ہے. حضرت نانوتری رحمت اللہ علیہ نے اس جنازے میں اس کے وارثوں سے کہا باہر آ جاؤ، اس میت کے وارث باہر آ جائیں. سب باہر آ گئے. حضرت نانوتری نے فرمایا کہ تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی تو جنازے کے لیے آپ کو لائیں. انہوں نے کہا میں پھر کہتا ہوں کہ جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دو. 3 مرتبہ پوچھا. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد حضرت نانوتری نے جنازہ پڑھایا، سلام پھیر کر فرمایا یہ آدمی اب قیامت کی صبح تک نہیں اٹھ سکتا. ولی ہو تو ایسا ہو جو 3 دن کے لیے روپوش ہو گیا جنگ آزادی میں، 3 دن کے بعد باہر نکل آیا. طالب علموں نے کہا حضرت جی آپ کو پھانسی ہو جائے گی. فرمایا میں تو 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر غار میں 3 دن نہ رہتا. میں تو روپوش رہ کر بھی نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. ایسا ولی ہو. حضور کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا، لیکن حضرت نانوتری نے جو کچھ کہا اس کی مثال کوئی نہیں. توجہ ہے، ذوق تازہ ہے. حضور کی شان میں حضرت نانوتری نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور عاشق ہو تو شیخ الہند محمود الحسن جیسا. مولانا اخلاق حسین دہلوی نے حضرت شیخ الہند کی طرف 2 شعر منسوب کیے، سناؤں؟ ذوق تازہ ہے، ذوق تازہ ہوگا تو سناؤں گا. جتنے قصیدے آپ نبی کی شان میں پڑھے، ایسا قصیدہ، ایسے شعر ہم نے نہیں سنے آج. ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں آپ؟ توجہ کریں. حضرت شیخ الہند نے جنت کو خطاب کیا ہے اپنے کلام میں، جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. تجھ میں حور و حور، حور کو کہتے ہیں، قصور کا معنی محلات. فرمایا جنت سے خطاب کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں.
تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا عاشق نہیں آیا، کوئی ایسا کلام کرنے والا نہیں آیا. وہ میرا شیخ مدنی رسول اللہ کے روضے سے جدا ہوا تو کہتا ہے دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، اور دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. شورش کاشمیری کہتا ہے حضور کے روضے پہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. میرے دوستو سب سے بڑی بات اس پیغمبر کی سیرت کی یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے پہ چلیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آج ہماری حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسلام کا مذاق روزانہ ہم لوگ اڑاتے اور ہماری حکومت اس کی سرپرستی کر رہی. ابھی آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا کہ جنرل ضیاء صاحب نے ظفر اللہ مردود کے مرنے پہ دعا مانگی، پڑھا دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ اس مردود ظفر اللہ کو، میں نے کہا رحمت تیرے باپ کی ہے، رحمت کہتا ہے رحمت اس کو ہو جائے. میں نے لاہور کے اور اسلام آباد کے جلسے میں کہا، میں نے کہا جنرل ضیاء صاحب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، راجیو گاندھی کے بارے میں، اندرا گاندھی کے بارے میں تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے، اس لیے کہ اندرا گاندھی کو تو کافر سمجھتا تھا اس لیے اس کے بارے میں دعا نہیں کی. اگر ظفر اللہ کو تو کافر سمجھتا اس کے لیے دعا کبھی نہ کرتا. ٹھیک ہے؟ تم نے ظفر اللہ کو مسلمان سمجھا، اور جو قادیانی کو مسلمان سمجھے اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ضیاء الحق صاحب دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ کلمہ پڑھ. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاکستان میں حلوے کی رکابیوں والے ملا ہو، یہاں جوبن کی وہ ذریت موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، اور ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے جیے. ہم نے کہا ضیاء الحق صاحب تجھے ختم نبوت سے حیا نہیں آتی تو نہ صحیح، تجھے خدا سے حیا نہیں آئی تو نہ صحیح، تجھے قرآن سے حیا نہیں آئی تو نہ صحیح، اپنے اس باپ قائد اعظم سے حیا کر لیتے کہ جس کو پہلی جماعت سے لے کر سولہویں تک ہر بچے کو جس کا نام تم رٹاتے ہو اور جس کی فوٹو ہر تمہارے دفتر میں لگی ہوتی ہے، اسی قائد اعظم سے حیا کر لیتے کہ اس کا جنازہ جب اٹھا تھا تو اس مردود ظفر اللہ نے اسی قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، تو تو آج اس مردود کے لیے دعا کرتا ہے تو قائد اعظم کی بھی توہین کرتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تجھے ختم نبوت سے حیا نہیں آئی تو نہ صحیح، اپنے باپ سے حیا کر لیتے، قائد اعظم سے حیا کر لیتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تمہیں کیا حیا، دنیا کو الو بناتے ہو، پاگل ساڑھے آٹھ سالوں میں بنا رکھا ہے. اسلام آیا، یہ اسلام ہے؟ ایک لاکھ روپیہ ایک آدمی بینک میں جمع کراتا، ایک لاکھ روپیہ، تیرہ ہزار روپیہ اس پر سود بن جاتا ہے. جب زکات کاٹتے ہو ایک لاکھ میں بھی زکات، سود میں بھی زکات. ایسا ہی سلو کسی بینک مینیجر سے پوچھو تو صحیح کہ یہ زکات کا نظام، یہ جناب سود ختم ہوا ہے؟ ہر بینک والا کہتا ہے کہ نام پر دیر ہوا. زکات کے نام پر، اسر کے نام پر تم نے کہا کہ مولوی ہمارے دامے فریب میں آ جائیں گے، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم وہ ملہ نہیں ہیں کہ جو حلوے کے رکابیوں پہ بک جائیں. ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارے ہم ان علماء سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے برطانوی سامراج سے ٹکر لے کر اس کو ناک چنے چبوائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے دوستو کتنے افسوس کی بات، عدالتوں میں اسلام آیا؟ عدالتوں اسلام آیا؟ عدالتوں میں اسلام نہیں، کالجوں سکولوں اور یونیورسٹیوں میں اسلام کا نصاب تعلیم نہیں، بینکوں میں اسلام نہیں، تو کہاں اسلام ہے؟ ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے نور جہاں، اذان کے بعد مہدی حسن، اذان سے پہلے نور جہاں، اذان کے بعد مہدی حسن،
اور درمیان میں اذان ہوتی ہے اور ہمارا بھولا بھالا مسلمان کہتا دیکھو یہ اذان ہو رہی ہے. اذان کے بعد نماز ہوتی ہے کہ مہدی حسن آتا ہے؟ بولو بھائی. یہاں مہدی حسن آتا ہے. کہتے جی سلام آ رہا ہے. ہم نے کہا جناب جنرل ضیاء صاحب اپنے پہلے گزرے ہوئے صدور کا حشر دیکھو. حشر یہاں وہ اس ملک میں ایسے ایسے سربراہ رہے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے. کہتے تھے کہ نہیں, لیکن خدا نے ان کی کرسی کو الٹ کر بتا دیا کہ کرسی صرف آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے اور کسی کی کرسی مضبوط نہیں. یہاں ایسے ایسے لوگ آئے جناب علی جو کہتے تھے ہمارے علاوہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, لیکن ان کا نام کہیں تو لیتا ہے. ہائے یہاں پر وہ آدمی بھی آیا یا خان جس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے. ایک لیڈر صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے وہاں, تو ان کا مکان تلاش کرتے رہے سٹلے گاؤں راول کے لیے, مکان نہ ملا. آخر مکان ملا تو ان سے کہا آغا صاحب کہ آپ کے گاؤں آپ کے پڑوس والے آپ کو نہیں جانتے. کہنے لگا میں گھر سے نکلتا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ گھر سے نکلتا ہوں تو گلی کے کتے میرے پیچھے پڑ جاتے. دیکھو بھئی یہ صدر کا حال ہے جو پہلے گزرا, اور اس سے پہلے یہاں بڑے بڑے صدر گزرے. آج ہم تمہیں وہی بات کہتے ہیں جو قاضی احسان مشرق آبادی نے ایوب خان سے کہی تھی کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں سے چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں, طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. اور یہاں پر وہ آدمی بھی آیا سکندر مرزا. جانتے ہو سکندر مرزا کا نام سنا ہے؟ ایوب خان نے جس کے سینے پہ پستول رکھ کر یہ ملک یہ اقتدار حاصل کیا تھا, وہ اس ملک میں کہتا تھا اسلام آ ہی نہیں سکتا. آخر اس کا آشر یہ ہوا, یہاں سے لندن گیا. لندن ایک ہوٹل کا مینیجر رہا. جب مرا تو اس کی لاش کو ایران میں لا کر دفن کیا گیا, اور جب خمینی برسر اقتدار آیا تو اس نے لاش کو قبر سے نکال کر دریا میں پھینک دیا. اس نے کہا یہ ایران کا غدار تھا. یہ اس کا حشر تھا. اس سے پہلے غلام احمد گورنر جنرل تھا. غلام احمد ایک ٹانگ سے بےچارا لگڑا تھا. اس کی قبر جناب گورا قبرستان کراچی میں بنی, اور عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. عیسائیوں کے قبرستان میں صرف اس کی قبر پر درخت لگا ہوا ہے, اس لیے گرمیوں میں سارے قبرستان کے کتے اسی کی قبر پر آ کر بیٹھتے کہ جناب یہاں درخت لگا ہوا ہے. اور وہ ایک ٹانگ سے لگڑا تھا. کہتا تھا مولویوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے میں گولی مار دوں گا. یہ کہتا تھا. اس کو لوگ مرد آہن کہتے تھے. ایسا پاگل ہوا آخر عمر میں لاہور آیا. کہنے لگا یہاں پاگل خانے کا میں نے معائنہ کرنا ہے. پاگل خانے میں چلا گیا. پاگل خانے میں بارکیں بڑی تھی. یہ بھی پاگل خانے میں داخل ہوا. جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو سامنے دو پاگل آپس میں کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے. ایک پاگل نے دوسرے سے کہا اس کی طرف اشارہ کر کے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. گورنر کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. اب گورنر نے سن لیا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ تیسرا بھی آ گیا. اس نے کہا خبردار. گورنر نے کیا کہا؟ تو وہ گورنر جو تھا تو وہ پاگل کہنے لگا کہ بک بک مت کرو. پاگل آگے سے کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا خبردار میں گورنر جنرل آف مغربی پاکستان ہوں. وہ پاگل کہنے لگا جب ہم باہر ہوتے تھے یہی کہا کرتے کہ ہم بھی گورنر جنرل آف پاکستان ہیں. بڑے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے یہاں حشر ہوئے. ضیاء صاحب آخر تم نے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آخر تم نے بھی اپنے پرانے لوگوں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو. ہمارا کیا قصور ہے جی؟ 14 پنجاب کے ضلعوں میں میرا داخلہ بند ہے. میں کوئی عبد الفقار کا آدمی ہوں؟ میں اس پر لعنت بھی نہیں بھیجتا, اور اس پر اس کی ذریت پر. ٹھیک ہے؟ وہ لوگ ہم نے کسی ڈاکو کا داخلہ کسی شہر میں بند نہیں پاکستان میں, کسی اداکار کا داخلہ بند نہیں. میرا 14 ضلع میں داخلہ کیوں بند ہے؟ ہے بھائی ہائے. کسی ڈاکو کا داخلہ بند نہیں, کسی چور کا داخلہ بند نہیں. ہمارا داخلہ بند ہے. لیکن ہمارا ایک دعویٰ ہے. ہم ایک بات کہتے ہیں کہ خوف و اندیشہ تعزیر و سزا رہنے دے. ہمارا یہ موقف ہے کہ جتنی مرضی پابندیاں لگاؤ خوف و اندیشہ تعزیر و سزا رہنے دے. میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. اور مالک روز مکافات کو راضی کر لے. حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. اے الہ العالمین حضرت شیخ درخواست کی مدد ذل العالی کو صحت و عافیت عطا.